ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة मेरे काबिल एहतराम हजरात उलमाए किराम मशाइख इज़ाम मेहमानान किराम और अजीज तलबा, आज का ये इजलास जामियतुल फजल का सालाना इजलास है जिसमें यहाँ से फरागत हासिल करने वाले तलबा की दस्तारबंदी, तकसीम असनान और हिफ्ज की तकमील करने वाले तलबा की तकसीम असनान और मदरसे की मुख्तसर कारगुजारी और कुछ नमूने तलबा के बयानात और मुकालमों की शक्ल में आपके सामने पेश किए गए जुमा क्लास का वो तो बेहमदिल्ला बहुसन खूबी हासिल हो चुका है। ऐसे मौकों पर मजलिस की निस्बत से कुछ बातें दीनी भी पेश की जाती हैं। उसी गरज के लिए मुझे आपके सामने बिठाया गया है। आज जिन तलबा की दस्तारबंदी हुई ये गोया एक निसाब है इल्मे दीन के हुसूल का, जो हमारे बुजुर्गों ने तरतीब दिया है, बनाया है। इन बच्चों ने यहाँ इस मदरसे में रहकर उस निसाब को मुकम्मल किया है। ये जो तकमील है उलूम की नहीं है। इल्म तो एक बेपाया और बेनिहायत चीज है जो कभी खत्म नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया वकुर रब ज़िदनी इल्मा। ए नबी, आप अल्लाह ताला से ये दुआ करते रहिए, ए मेरे परवरदिगार मुझे इल्म में तरक्की और ज्यादती अता फरमा। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने जो इल्म अता फरमाया था, खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, उती तो इल्म अव्वलीन वल आखरीन, अगलों और पिछलों का इल्म मुझे दिया गया। उसके बावजूद अल्लाह ताला की तरफ से आपको ये हिदायत की जा रही है कि आप इस दुआ का एहतमाम करें। मालूम हुआ कि इल्म एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, उसका सिलसिला तो जारी ही रहता है। ये जो तकमील हुई वो उलूम की नहीं बल्कि निसाब की तकमील हुई। आदमी पूरी जिंदगी तालिबे इल्म ही रहता है और इल्म हासिल करने का जमाना, जैसा कि हमारे बाज अकाबिर गालिबन हजरत इमाम मोहम्मद बिन हम्बल या हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह में से किसी एक से पूछा गया था, इल्म के हुसूल का वक्त कौन सा? तो जवाब में इरशाद फरमाया मिनल महद इला लहद। महद कहते हैं पालना, बच्चा जो पैदा होता है वो झूला जिसमें उसको रखा जाता है, मतलब ये कि पैदा होने से लेकर के कब्र में जाने तक पूरी जिंदगी ये तहसीले इल्म का जमाना है, और ये इल्म हासिल करने का सिलसिला जिंदगी भर जारी रहता है। हमारे अकाबिर अपने उलूम की बुलंदी के बावजूद अपने आप को हमेशा तालिबे इल्म ही से ताबीर किया करते थे, बल्कि अगर कहा जाए कि हकीकी तौर पर अब इल्म हासिल करने का जमाना तो अब शुरू हुआ। एक निसाब था जो बुजुर्गों ने मुकर्रर किया है, जिसका मकसद ये है कि इस निसाब की तकमील के बाद इसको सही अंदाज से जो तलबा पढ़ते हैं पूरा करते हैं उनको एक इस्तेदाद और सलाहियत हासिल होती है, जिसके नतीजे में आगे वह खुद ये किताबों का मुताला आसानी से कर सकते हैं। उसमें भी कभी अगर रुकावट हो तो वह अपने असातिज़ा की तरफ रुजू कर सकते हैं। तो बहरहाल ये जो अभी दस्तारबंदी हुई वो तकमील निसाब की है, तकमील उलूम की नहीं। दूसरी बात, हमारे अजीज तलबा से जिनकी अभी दस्तारबंदी हुई है ये है, अर्ज करनी है, यहाँ मदरसे के क़याम के दौरान आपके ऊपर आपके असातिज़ा और मुरब्बियों ने एक ख़ास अंदाज से मेहनतें की हैं और आपकी तरबियत की उन्होंने कोशिश की है। अब असल तो यह है कि जहाँ तरबियत करने वाले की तवज्जो और मेहनत होती है वहाँ तरबियत पाने वाले की तलब भी अपना असर जाहिर करती है। तो तलबा में जिन जिन तलबा ने शौक और रगबत से अपने बड़ों की हिदायतों को अमली जामा पहनाया, जाहिर है उन्होंने इल्म और अमल के मैदान में अपने साथियों के मुकाबले में जो तरक्की की होगी वो उनके उन साथियों को जिन्होंने इस सिलसिले में गफलत और कोताही से काम लिया वो हासिल, वो तरक्की हासिल नहीं होगी। बहरहाल जिसकी किस्मत में जो था वो उसने यहाँ रहकर हासिल किया, लेकिन अब यहाँ से जब फरागत पाकर के जा रहे हैं और अब इल्म की इशाअत का वक्त आया है, जरूरत है कि अपनी जिंदगी के ऊपर नजर सानी करें। यहाँ मदरसे के क़याम के दौरान आपकी तरफ से कोई चूक कोई गफलत अगर होती थी आपके असातिज़ा और मुरब्बी उस पर तंबीह फरमाते थे। उनकी तो दिली ख्वाहिश ये थी कि यहाँ रहकर आप इल्मी और अमली एतबार से अपने आप को कामिल और मुकम्मल बनाएं। अब जिसकी किस्मत में जो था वो हासिल किया, लेकिन अब यहाँ से जाने के बाद पहला काम तो ये करना है, जैसा कि हमारे अकाबिर का एक तरीका चला आ रहा है। हमारे अकाबिर में हजरत नानोत्वी, हजरत गंगोही और दीगर अकाबिर जो उलूम के समंदर पिए हुए थे, उन्होंने अपनी इस्लाह के लिए और अल्लाह तबारक व तआला के साथ हकीकी ताल्लुक पैदा करने के लिए हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का हाथ पकड़ा। हालांकि हजरत हाजी साहब ये रस्मी एतबार से इतना पढ़े हुए नहीं थे जो हमारे मदरसों में निसाब की तकमील तक पढ़ाया जाता है, लेकिन इन हजरात ने पूरे इल्म के माहिर होने के बावजूद हजरत से इस सिलसिले में गोया इस्तिफादा करने के लिए उनके हाथ पर बैत की। ये अपने कल्ब का मामला दुरुस्त करने के लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आज हमारा अपने अकाबिर से ताल्लुक सिर्फ इल्म के जाहिरी अल्फाज पढ़ने पढ़ाने तक महदूद रह गया है, इल्म के हकायक तक पहुंचने और उनके हकीकी समरात और फवाइद हासिल करने के लिए हमारे अकाबिर ने जो तरीके और तदबीरें इख्तियार की थी آج ہم نے اپنے آپ کو ان تمام طریقوں اور تدبیروں کی طرف سے بالکل جو ہے بے خبر اور غافل بنا رکھا ہے. ہم نے صرف ان الفاظ کے پڑھنے پڑھانے ہی کو اپنے اکابر کا کارنامہ سمجھا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا تھا وہ تو دراصل اسی روحانی نسبت کی وجہ سے، آج اس روحانی نسبت کے حصول کا کوئی جذبہ ہمارے اندر موجود نہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ، جو حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب اور مفتی محمد رفیع صاحب دامت برکاتہم کے شیخ ہیں، حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں، ان کا قول نقل کیا ہے حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے، کہ علم کی صورت کتابوں سے آتی ہے اور اس کی حقیقت عمل سے آتی ہے اور اس کی لذت اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے. اس لیے ضرورت تھی کہ ہمارے قلوب میں ان علوم کے جو کمالات ہیں، اوصاف ہیں جو ہمیں پیدا کرنے چاہیے، ان کے لیے اہل اللہ کی خدمت میں رہنا بہت ضروری ہے. آج کل تو اس کی طرف جیسی توجہ ہونی چاہیے نہیں، اور جو کر رہے ہیں وہ بھی اس انداز میں نہیں جو ہمارے اسلاف نے کیا تھا. اس زمانے میں تو آدمی پوری پوری زندگی اپنی شیخ کی خدمت میں گزار دیا کرتا تھا، حصول علم میں بھی اور اپنے اصلاحی تعلقات کے اندر بھی، بیت و ارادت کا تعلق ہو وہاں بھی اور جہاں علم کے حصول کا تعلق ہو وہاں بھی. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں 29 سال رہے. آج کوئی آدمی رہے تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گا، اور وہ بھی اس شان کے ساتھ کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فجر کی نماز انہوں نے اس مسجد میں نہ پڑھی ہو جہاں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فجر کے بعد درس ہوتا تھا. ایک مرتبہ رات میں ان کے ایک چھوٹے بچے کا انتقال ہوا، اس کی تجہیز و تکفین کا کام اپنے عزیزوں کو سونپ کر کہا میں تو وہیں جاؤں گا امام صاحب کے پاس درس میں حاضری دی. یہ اہتمام تھا اور اس انداز سے وہ ان کی صحبت اختیار کرتے تھے. بہرحال یہ صحبت جو ہے اہل اللہ کی، وہی آج کل اتنا وقت دینے سے لوگ اپنے آپ کو قاصر سمجھتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ جو فوائد حاصل ہونے چاہیے نہیں ہوتے. اصل صحبت ہے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کو جو کچھ ملا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت سے ملا، اور آج ان کا سب سے بڑا لقب جو ہے وہ صحابی رسول کا ہے. وہاں کوئی مولانا اور علامہ اور یہ اور فلانا کوئی لقب نہیں بس، اور اس زمانے میں یہی لفظ صاحب، صاحب و رسول اللہ، اور ان کے بعد جو بزرگ ہوئے بھائی صاحب و ابن مسعود، علقمہ کون ہے، ابن مسعود کے شاگرد ہیں تو اس کو صاحب سے تعبیر کیا، تو ان کی خدمت میں سالہ سال تک انہوں نے وقت گزارا. یہ اس زمانے کے اندر اس کی بڑی ضرورت ہے. جیسے ہم نے اپنی ظاہری شکل و صورت جو ہے، اپنی ظاہری وضاقت اور ظاہری ہمارا لباس، یہ جو ہے اسلامی شریعت کے مطابق ہے، ہمارا باطن بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اہل اللہ کی صحبت کو لازم قرار دیا گیا ہے. تو میں اپنے ان عزیز طلباء سے جن کے ابھی دستار بندی ہوئی درخواست کروں گا، عرض کروں گا کہ وہ ان چیزوں کی طرف توجہ کریں، ہمارے اکابر کی زندگیوں کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے کیسا اہتمام، اور پھر بیعت کا تعلق قائم کر کے. آج کل تو کیا ہوتا ہے، ظاہری اعتبار سے بیعت کرنے کے بعد وہ بیعت کرنے والا خود اس بات کا متمنی ہوتا ہے کہ میں اپنے شیخ کے پاس جاؤں تو میرے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا جائے، وہاں کیا حاصل کر کے آئے گا، کچھ بھی نہیں. وہ تو اپنے آپ کو ایسا حوالے کر دیا جاتا ہے اور ان کے سامنے اپنے آپ کو ایسا مٹا لیا جاتا ہے کہ ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے. جب تک یہ بات نہ ہو وہاں تک اس کا جو حقیقی فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہوا کرتا. تو بہرحال ایک بات تو یہ اس سلسلے میں مجھے عرض کرنی تھی. اور عمل کا اہتمام اپنے علم پر. آپ نے علم حاصل کیا, آپ کی قسمت میں جو کچھ تھا یہاں رہ کر حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا. اب اس علم کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کا اہتمام کریں. احادیث میں اسی کی طرف خاص طور پر متوجہ کیا گیا ہے. آج جمعہ کے موقع پر جو میں نے عرض کیا تھا وہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی تھی, آپ نے پڑھی ہے ترمذی شریف کے اندر. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو ان باتوں کو حاصل کرے اور اس پر عمل کرے, یا کسی ایسے آدمی کو بتلائے جو اس پر عمل کا اہتمام کرنے والا ہو. معلوم ہوا علم حاصل کرنے کا اولین مقصد جو ہے وہ خود عمل کرنا. حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ آج ہمارے طلباء کو ہم سوال کرتے ہیں کہ تم کیوں پڑھتے ہو, تو وہ جواب میں یوں کہتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو یہ دین کی باتیں پہنچائیں. صحیح ہے, یہ ہونا چاہیے, لیکن حضرت فرماتے ہیں یہ تو دوسرا زینا ہے. لوگوں کو دین کی باتیں پہنچانا یہ علم حاصل کرنے کا دوسرا زینا, دوسرا پگتھیا. پہلا زینا جو ہے وہ تو یہ ہے کہ خود اس پر عمل کا اہتمام ہونا چاہیے. وہ اپنے آپ کو تو بھول گئے, وہ یہی بات ہوتی ہے کہ زندگی بھر اپنے آپ کو بھولے رہتے ہیں ہم. ضرورت اس کی ہے کہ اپنی ذات پر محنت کی جائے, ان تمام امور کو, عبادات ہوں, اخلاق ہوں, معاشرت ہو, معاملات ہو, ہر چیز میں شریعت پر عمل کا اہتمام ایسا کہ آپ کی ذات کو دیکھ کر لوگ شریعت کے احکام کو معلوم کریں. ایسا اگر آپ مزاج بنا لیں تب یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے علم سے فائدہ اٹھایا. ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ عمر قدو فرماتے تھے کہ ہمارے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ لوگ ان کی چال ڈھال اور ان کے عمل سے سنتیں سیکھتے تھے. ایک مرتبہ ایک مجلس میں یہ بات موضوع بحث بنی, یہ تو ہمارے یہاں تو اس کی ضرورت پیش نہیں آتی, ادھر مغربی یوپی میں آپ نے دیکھا اور جو گئے ہیں وہاں کی مسجدوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں وہیں مسجد کی حد بھی ختم ہوتی ہے اور وہیں سے شروع ہوتی ہے مسجد کی حد. اب ایک مرتبہ اس لوگوں کے درمیان اس بات کے اندر بحث اور چرچا ہوا کہ بھائی بایاں پاؤں مسجد میں سے نکلتے وقت پہلے نکالنا اور پھر دایاں پاؤں, اور جوتا پہننے میں پہلے دایاں پاؤں جوتے میں ڈالنا اور پھر بایاں پاؤں جوتے میں ڈالنا. اب مسجد کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وہاں جوتے ہیں, اب ان دونوں سنتوں کو کیسے جمع کیا جائے گا؟ دیکھو ہمارے حضرت کو دیکھو کیا کرتے ہیں. تو دیکھا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو, آپ جب نکلے تو آپ نے پہلے بایاں پاؤں مسجد کی حد سے باہر نکالا, جوتے وہی پڑے ہوئے تھے, بائیں جوتے کے اوپر خالی پاؤں رکھا, جوتے میں اس کو ڈالا نہیں, اس کے بعد دایاں پاؤں باہر نکالا اور اس کو جوتے میں ڈالا اور اس کے بعد بائیں پاؤں کو جوتے میں ڈالا. گویا یہ بظاہر یہ دونوں سنتیں جس کو جمع کرنا مشکل معلوم ہو رہا تھا ان کو عملی طور پر آپ نے اس طرح جمع کیا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ سنتوں پر عمل کا اہتمام یہ ہماری زندگی کا ایک جزو لاحق ہونا چاہیے. ہر چیز میں ہم عمل کا ایسا ہی اہتمام کریں اور یہ چیز اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانے کا بھی اہتمام کریں. ہماری نمازیں سنت کے مطابق ہونی چاہیے, ہماری جو ہے وہ معاملات سنت کے مطابق ہونے چاہیے, ہماری معاشرت سنت کے مطابق ہونی چاہیے. ہر چیز میں شریعت کے احکام کو مد نظر رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا, جب تک کہ آپ اپنے اوپر لازم اور ضروری نہیں کر لیں گے وہاں تک آپ کی ذات سے نہ آپ کو فائدہ پہنچے گا نہ لوگوں. اس لحاظ اس مجلس میں جب یہاں سے رخصت ہو کر کے جا رہے ہیں, یہ طے کر لیجیے کہ اب پڑھنے کے زمانے میں تو جو کچھ کوتاہی اور غفلت ہوئی سو ہوئی, لیکن اب آئندہ کے لیے ہماری زندگیوں میں اس طرح کی کسی غفلت کو ہم موقع نہیں دیں گے, اور وہ ہر پہلو سے اپنے آپ کو شریعت کے مطابق بنانے کا ہم اہتمام کریں گے. یہ اگر طے کر لیں گے تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ذات سے دین کی خدمات لیں گے, اور ایسی جن کو دیکھ کر آپ کے اساتذہ بھی خوش ہوں اور آپ کا وجود بھی لوگوں کے لیے باعث نفع اور باعث منفعت ہو جائے. بہرحال ضرورت ہے کہ آپ یہاں سے اب عمل کا عزم لے کر کے جائیں. میں نے ابھی خطبے کے بعد ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بہترین نمونہ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں اسی لیے مبعوث فرمایا کہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق آپ ایسے نمونے لوگوں کے سامنے پیش کریں جن کو دیکھ کر لوگ اپنی زندگی کے ان شعبوں کو شریعت کے مطابق استوار کریں. یہ آگے آپ کی شخصیت پورا ایک نمونہ ہے, اور ہمیں اپنی زندگیاں اسی کے مطابق بنانی ہے. دیکھو آپ کوئی کپڑا خرید کر کے لائے نیا, اور اب آپ اس سے اپنا ایک کرتا سلوانا چاہتے ہیں, تو درزی کے پاس جائیں گے اور اپنا ایک مستعمل جس کرتے کو آپ پہن رہے ہیں اور جو آپ کو بہت پسند ہے اس کی بناوٹ وہ لے کر کے جائیں گے, اور یہ نیا کپڑا بھی دونوں درزی کے حوالے کر کے آپ کہیں گے کہ بھئی یہ کپڑا جو ہے یہ جو کرتا میں دے رہا ہوں اس کے مطابق اس کو سی دو. اب درزی اگر کہے کہ میں تو سلائی 500 روپے لوں گا, آپ کہیں میں 550 دوں گا, لیکن ذرا بھی فرق ہونا نہیں چاہیے. اب اگر درزی نے اس میں کچھ کمی کر دی تو کیا ہوگا, وہ 550 تو کیا ملیں گے, بلکہ وہ جو نیا کپڑا اس کی قیمت آپ وصول کریں گے, بھائی تم نے میرا کپڑا خراب کر دیا. ہم دنیا میں ذرہ برابر بھی فرق اس نمونے کے درمیان اور جو مطالبہ ہے اس کے درمیان گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو نمونے کے طور پر دنیا کے اندر بھیجا ہے, ہمیں اپنی زندگیوں کو انہی اسی کے مطابق استوار کرنے کی ضرورت ہے. تب شمائل میں روایت ہے, ایک صحابی ہیں عبید ابن خالد محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ راستے سے گزر رہا تھا, پیچھے کی طرف سے میں نے آواز سنی, ارفع ازارک فإنه انقى وابقى, آپ اپنی لنگی کو اونچا کر لو اس لیے کہ اونچا کرنے کی وجہ سے تمہاری لنگی بھی صاف ستھری رہے گی. اس لیے کہ اگر وہ گھسٹتی ہے تو گھسٹنے کے نتیجے میں کیا ہو جائے گی, میلی ہو جائے گی, اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ وہ پھٹ بھی جائے گی. تو حضور فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَنْقَى وَأَبْقَى, اس کو اونچا رکھنا یہ اس لنگی کی صفائی کا اور اس کے دیر تک باقی رہنے کا ذریعہ ہے. فرماتے ہیں صحابی کہ میں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. اب دیکھیے یہاں چونکہ لنگی کو اونچا رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے एक वजह बतलाई, फायदा उसका बतलाया। उसकी वजह से उन सहाबी को कुछ गलत फहमी हो गई, वरना सहाबा का आम मिजाज तो ये कि अगर हुजूर की तरफ ऐसा करो वहां कोई आगे फिर चू चा उसमें कोई दूसरा सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन यहाँ इस लुंगी को ऊंचा रखने की इल्लत के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फायदे के तौर पर जो बात बतलाई, फैनहु अनका व अबका, उसकी वजह से उन सहाबी को गालिबन ये गलत फहमी हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी लुंगी की हिफाजत के पेश नजर मुझे ये हुक्म दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने जवाब में अर्ज किया, रसूलल्लाह इन्हा बुर्दतुन मलहा, ये तो एक चितकबरी मामूली चदरिया है, यानी अगर वो मैली भी हो जाए और फट भी जाए तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। क्योंकि वो आपने ये इरशाद फरमाया इसलिए उन्होंने ये अर्ज किया। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमालक फी उस्वतुन, क्या तुम्हारे लिए मेरी जात के अंदर नमूना मौजूद नहीं है? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया तो ये सहाबी कहते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुंगी मुबारक को देखा कि वो आधी पिंडली तक है, तो मैंने भी अपनी लुंगी आधी पिंडली तक कर ली। अब देखिए ये लिबास की तराश खराश और लिबास के वजह के मुतालिक जो सुन्नतें हैं उलमा ने किताबों में पढ़ा है, वो सुनन जवाइद के कबील से। लेकिन यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन सहाबी को मुतनब्बे फरमाते हैं, अमालक फी उस्वतुन, क्या तुम्हारे लिए मेरी जात में नमूना नहीं है? मालूम हुआ हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर चीज में इत्तिबा करना है। चुनांचे हजरात सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन का यही एक आम मिजाज था। हुदैबिया के मौके पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा की एक बड़ी जमात के साथ उमरे के लिए तशरीफ ले गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था कि आप ने कोई अहराम पहना है और बैतुल्लाह के तवाफ किया, सफा मरवा की सही की और उसके बाद बाल भी मुंडवाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस ख्वाब को सहाबा के सामने बयान किया, तो ये किस्सा सन हिजरी 6 का है। गोया मक्का मुकर्रमा छोड़े हुए महाजरीन को 6 साल गुजर चुके थे जहाँ वो पैदा हुए पहले बड़े। तो अब आपका ये ख्वाब सुन करके वो मक्का की याद क्या हो गई, ताज़ा हो गई और बेचैन हो गए। और आपका ख्वाब तो बहरहाल नबी का ख्वाब वही के हुक्म में सच्चा ही है। फौरन उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह हम उमरे के लिए जाएंगे, तैयारियां कर ली। हुजूर ने भी तैयारी कर ली। अगरचे उस ख्वाब में आपको ये नहीं बतलाया गया था कि ये ख्वाब इस साल पूरा होने वाला है, ख्वाब दिखलाया गया था वो दूसरे साल पूरा हो, लेकिन बारह तैयारी कर ली और रवाना हुए। यहां से जब चले हैं, उस जमाने में भी खबरें बहरहाल पहुंच जाती थी, मोबाइल का जमाना भले ना हो, लेकिन मक्के वालों को पता चल गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ उमरे के लिए आए निकले हैं। उन्होंने आपस में मशवरा किया, इनको मक्का में दाखिल होकर उमरा करने का मौका नहीं देना है, अगर ऐसा मौका देंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, समझाया कि नहीं। इसलिए उन्होंने तय किया कि हम उनको दाखिल नहीं होने देंगे। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, गलत प्रोपेगंडे का सहारा लिया। मक्का मुकर्रमा के आसपास जो कबाइल आबाद थे उनको उन्होंने यूं कहा कि ये, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को लेकर मक्का पर चढ़ाई के इरादे से आ रहे हैं, हमला के इरादे से आ रहे हैं। हालांकि उनको खूब मालूम था कि आप हमले के इरादे से नहीं आ रहे, ہر زمانے میں حکمران طبقہ اپنی رعایا کو غلط باتیں بتلاتا ہے. جیسے ہمارے زمانے میں یہی ہوتا ہے, سمجھایا کہ نہیں؟ وہاں فرعون نے کیا کہا تھا فرعونیوں اپنے قوم کو, کہ یہ موسیٰ اپنے جادو کے زور سے جو ہے ہمارے اوپر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس لیے اب ہم ان کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلاتے ہیں. ایسی بات نہیں تھی. تو ہر زمانے میں حکمرانوں کی سیاست یہی رہی ہے. تو یہاں بھی ان لوگوں کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملے کے ارادے سے نہیں آ رہے ہیں, پھر بھی انہوں نے مکہ مکرمہ کے آس پاس جو قبائل آباد تھے ان کو غلط انفارمیشن دی اور یوں کہا کہ یہ چڑھائی کے لیے اب مکہ مکرمہ بیت اللہ کی عظمت, اس کا ادب و احترام ہر ایک کے دل میں تھا, اس لیے سب نے کہا کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے, ان کا جواب دیں گے, ان کو یہاں داخل نہیں ہونے دیں گے, یہی چاہتے تھے قریش. تو بہرحال اس طرح غلط بات کہہ کر ان سب کو مقابلے کے لیے تیار کیا اور باقاعدہ طے کر لیا کہ اگر یہ لوگ یہاں آئیں گے ہم مقابلہ کریں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جاسوس بھیجا تھا, اس نے آ کر اطلاع دی کہ اللہ کے رسول ان لوگوں نے تو آپ کے مقابلے کے لیے بھرپور تیاریاں کر لی ہیں اور طے کیا ہے کہ کسی حال میں بھی ان کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اب ایک نئی صورت حال پیش آئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ ایسے موقع پر فوراً مشورہ کرتے تھے. آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. باتیں ہوئی, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم تو عمرے کے لیے نکلے ہیں, ہم اپنی نیت میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے, اسی ارادے سے آگے بڑھ رہے ہیں, اگر کوئی ہمارا مقابلہ کرے گا تو دیکھ لیں گے, ورنہ ہماری نیت بیت اللہ کی زیارت ہی کی ہے. اس آگے بڑھے گا, ٹھیک ہے آگے بڑھو. اب ادھر مکے والوں نے لشکر کی ایک ٹکڑی گھوڑے سواروں کی حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک ابھی اسلام نہیں لائے تھے ان کی ماتحتی میں پہلے ہی بھیج دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتہ چلا تو ٹکراؤ اور لڑائی کی نوبت نہ آئے, اس لیے آپ نے وہ راستہ چھوڑ دیا اور دوسرا راستہ اختیار کیا. دوسرے راستے سے جب آپ مقام حدیبیہ میں پہنچے, یہ مکہ مکرمہ سے باہر ایک میدان تھا جس کا ایک کچھ حصہ حرم میں اور کچھ حصہ حرم کے باہر. وہاں جب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی. آپ نے اس کو اٹھایا, اٹھانا چاہا, اٹھائے, اٹھی دو قدم چل کر کے پھر بیٹھ گئی, اٹھی نہیں رہی. تو صحابہ بولنے لگے خلعت الاسوا, خلعت الاسوا, خلعت القصوا, کہ قصوا اڑ گئی, یعنی حضور اٹھانا چاہتے ہیں تو ابھی اٹھتی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصوا اڑ نہیں گئی ہے, بلکہ جس ذات نے ہاتھی والوں کو روکا تھا اس نے اس کو روک دی. بلا بس آسی بارہ. اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج مکہ والے ہر ایسی شرط پر جس میں حرم کی عظمت اور ادب کا لحاظ کیا گیا ہو مجھ سے صلح کرنا چاہیں گے میں صلح کروں گا, اور آپ نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا. اس کے بعد ایک آدمی کو بھیجا, قبیلہ خزاع کے تھے وہ, کہ جب مکہ والوں کو بتاؤ کہ ہم لڑنے کے لیے آئے نہیں, ہم تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں, ہم کو اس کا موقع دیا جائے. وہ گئے لیکن ان کے ساتھ انہوں نے اتنا ایسا ناروا سلوک کیا, ان کے اونٹ کو ذبح کر دیا, ان کی بھی جان کے لالے پڑ گئے. واپس آئے ہو صورت حال بتلائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عمر آپ جائیے. حضرت عمر نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ان مکہ والوں کو میرے ساتھ اور مجھے ان کے ساتھ جو عداوت اور دشمنی ہے آپ جانتے ہیں, میری رائے یہ ہے اور میرے قبیلے کے کوئی زیادہ آدمی بھی وہاں نہیں ہیں جو میری حمایت کریں, آپ حضرت عثمان کو بھیجیں, ان کا قبیلہ بڑا ہے اور وہ ان کی حمایت کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی اور آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم جاؤ. گئے, وہ حالت احرام میں تھے. جب وہ یہاں سے چلے ہیں مکہ جانے کے لیے, مکہ میں اطلاع ہو گئی تھی کہ حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر اور ایلچی بن کر کے آ رہے ہیں, ان کے قبیلے والے قبیلے بنو امیہ کے لوگ اپنی گردنوں میں تلواریں لٹکا کر اور مسلح ہو کر باقاعدہ ان کے استقبال کے لیے مکہ مکرمہ سے باہر آئے اور آ کر ان کا بہت شاندار استقبال کیا اور کہا کہ عثمان آپ کو کوئی انگلی بھی نہیں لگا سکتا, ہم سب آپ کی حفاظت کے لیے ہیں, آپ جس کام کے لیے آئے ہیں اس کام کو اچھی طرح پورا کر کے جانا, کیونکہ پہلے اس آدمی کی اونٹ کو بھی ذبح کر دیا گیا تھا. بس اب یہ لوگ حضرت عثمان کو لے کر چل رہے ہیں. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے, اس درمیان ان کی نگاہ پڑی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونگی پر, وہ آدھی پنڈلی تک تھی. اس زمانے میں مکہ کا فیشن جو تھا بڑے لوگوں کا وہاں کے اسٹیٹس, وہ یہ تھا کہ وہ اپنی لونگی کو اتنی نیچی رکھتے تھے کہ زمین کے ساتھ گھسٹتی تھی, اور اسی کو وہ عزت کی چیز سمجھتے تھے. کوئی آدمی اگر لونگی اونچی رکھے تو اس کو ہلکا اور ذلیل سمجھا جاتا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونگی ان کے خاندان والوں نے دیکھی کہ وہ تو آدھی پنڈلی تک ہے, انہوں نے فوراً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکا, عثمان تم مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس سفیر بن کر کے جا رہے ہو, تمہاری لونگی آدھی پنڈلی تک ہے, وہ تم کو ہلکا اور رذیل ذلیل سمجھیں گے, آپ اپنی لونگی کو نیچا کر لو, زمین کے ساتھ گھسٹ ہے اس طرح. اب دیکھیے ہم اور آپ ہوتے تو ذرا حکمت وہ سامنے رکھتے کہ بھائی ان لوگوں نے بیچاروں نے ہمارا اتنا ساتھ دیا اور وہ ہماری حمایت کے لیے آئے ہوئے ہیں, تو ایک بات اتنی چھوٹی سی بات کوئی بڑی بات تو ہے نہیں, کہہ رہے ہیں مان لے. صحابہ کے یہاں ایسی کوئی جو ہے نا وہ حکمتیں نہیں دیکھی جاتی تھی جن کی وجہ سے شریعت کے احکام کو چھوڑا جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف جواب دیا, ہکذا عزرت و حبیبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لونگی پہننے کا اسٹائل انداز یہی ہے اور میں اپنی لونگی کو اس سے ذرا برابر بھی فرق نہیں کر. یہ صحابہ کا مزاج تھا. حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنن ابن ماجہ کے اندر ہے, کتاب الاتیمہ میں. وہاں وہ ایک علاقے کے, جب عراق فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, ایک علاقے کے امیر تھے, گورنر تھے. ایک مرتبہ کھانا کھا رہے ہیں اور عراق کا جو علاقہ ہے فتح ہونے سے پہلے وہ ایران کے ماتحت تھا, اس لیے وہاں کے لوگوں کی زبان فارسی اور وہ لوگ سب مجوسی مذہب رکھنے والے تھے. جس وقت حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے, وہاں اس علاقے کے بڑے بڑے چودھری سردار مجوسی سردار موجود تھے. وہ حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے کا منظر دیکھ رہے تھے. کھانے کے دوران ایسا ہوا کہ ایک لقمہ نیچے گر گیا, انہوں نے اس لقمے کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا. جب یہ ہوا تو یہ جو بڑے بڑے چودھری بیٹھے ہوئے تھے ایک دوسرے کو آنکھ مارنے لگے, دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں, وہ ان کے اس عمل کو ہلکا سمجھ کر. اب ان کی اس آپس میں ایک دوسرے کو آنکھ مارنے کی اس چیز کو حضرت معقل نے نہیں دیکھا, ان کا خادم وہاں موجود تھا, اس نے کہا آقا یا آپ نے لقمہ اٹھا کر کے منہ میں رکھ لیا, اس پر یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہیں, اتنا بڑا اچھا کھانا پلیٹ میں موجود ہے اتنی بڑی مقدار میں, پھر یہ گرا ہوا لقمہ صاف کر کے اٹھا کر کے کھانے کی کیا ضرورت تھی. گویا آپ کے اس عمل کو یہ بہت برا اور ناروا سمجھتے ہیں, غلط سمجھتے ہیں. پر حضرت ماکی بن یسار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اگر کھانے کے دوران لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لو, شیطان کے لیے مت چھوڑو. میں ان کی وجہ سے, ان لوگوں کی وجہ سے حضور کے اس ارشاد کو چھوڑ سکتا نہیں. یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مزاج تھا. گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اختیار کرنا ہے. آپ ہی کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے, اور ان سنتوں کے بڑے فوائد ہیں. اتباع سنت سے کیا فائدہ ہوگا؟ قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے نبی, آپ کہہ دیجئے کہ تم اگر اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو, میں جس طرح کرتا ہوں اس طرح تم کرو. کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. دو فائدے بتلائے اتباع سنت کے, دو فائدے اس آیت کے اندر بتائے گئے ہیں. پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. اللہ تعالیٰ اگر محبت کرنے لگ جائیں تو ہمارے وارے کے نیارے ہو جائیں گے, سارا کام بن گیا. بخاری شریف کے اندر روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے جب محبت کرتے ہیں تو حضرت جبریل کو حکم دیتے ہیں, جبریل میں اپنے فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی ان سے محبت کرو. چنانچہ حضرت جبریل ان کے اس کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد حضرت جبریل آسمان والوں میں یعنی فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلانے بندے سے محبت کرتے ہیں, تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو. چنانچہ آسمان والے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ثم یوزع له القبول فی الارض, اس کے بعد اللہ کی طرف سے اللہ کے اس بندے کے لیے زمین کے اندر مقبولیت رکھ دی جاتی ہے, یعنی اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. کتنا بڑا انعام ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہ ملتا تو بھی یہ ہمارے لیے کافی اور وافی تھا. اللہ کی محبت کے نتیجے میں ہمارا سب کچھ ہو گیا. حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ, ایک مرتبہ ان کا دربار لگا ہوا تھا, اچانک انہوں نے اعلان کیا, وہ اس دربار میں جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں جو جس پر ہاتھ رکھ دے وہ اس کی. اعلان ہوتی ایک دم بھگدڑ مچی, ہر آدمی اپنی جگہ سے اٹھ کر قیمتی سے قیمتی چیز کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے آگے بڑھا. ایک باندھی جو بادشاہ کو پنکھا جھیل رہی تھی, جل رہی تھی, اس نے اپنا ہاتھ جو ہے بادشاہ کے کندھے پر رکھ دیا. بادشاہ نے پوچھا, تو یہ لوگ دوڑ رہے ہیں قیمتی چیزیں حاصل کرنے کے لیے, تو نہیں جاتی؟ کہ میں نے بھی تو آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا, آپ بھی تو اسی دربار میں ہیں, آپ اگر میرے ہو گئے تو سب کچھ میرا ہو گیا. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ اگر کسی کا ہو جائے تو اس کے بعد کسی اور کی ضرورت باقی نہیں رہتی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے نتیجے میں یہ چیز آدمی کو حاصل ہوتی ہے. اور بھائی اکثر لوگ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ. بھائی دنیا میں کوئی ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہو؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں معاف کر سکتا. بہرحال یہ دو بڑے بڑے فائدے, اس کے علاوہ بھی احادیث کے اندر بہت سارے فائدے اتباع سنت کے بتلائے گئے ہیں. ابھی اس کا موقع, بات لمبی ہو جائے گی, میرا بھی گلا جواب دینے جا رہا ہے اور وقت بھی آگے بڑھ رہا ہے. بہرحال میں خاص طور پر ہمارے انفارلین سے اور خود اپنی ذات کو اور تمام مخاطبین سے ہی کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو اتباع سنت کا ہمیں اہتمام کرنا ہے. حضرت مجدد حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے دو واقعے پیش کرتا بات ختم کروں گا. پہلا واقعہ یہ ہے کہ حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم نے ایک موقع پر یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت مجدد حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اتباع سنت کا اتنا زیادہ اہتمام تھا کہ بے خبری میں بھی سنت کے خلاف کوئی کام کبھی کرتے نہیں تھے. ایک مرتبہ بیماری کی حالت میں بے ہوش ہو گئی اور اس بے ہوشی کے عالم میں پیشاب نکل آئی. خدام نے آپ کا پائجامہ بدلوانا چاہا تو نکالنے کے لیے وہ پہلے بایاں پاؤں کا پائجامہ نکالنے کے بجائے دائیں پاؤں کی طرف سے پائچا نکالنے لگے. اسی بے ہوشی کی حالت میں حضرت مجدد نے اپنا پاؤں جھٹک دیا, پائچا نکالنے نہیں دیا کیونکہ وہ خلاف سنت نکل رہا تھا. اور ان کا دوسرا واقعہ یہ ہے کہ سلسلے چشتیہ کے ایک بزرگ ایک مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت میرے اوپر ایک زمانے میں قبضہ کی کیفیت طاری ہوئی تھی, یعنی اللہ کی عبادات کے اندر آدمی کو جو لذت آتی ہے, طبیعت میں جو انشراح کی کیفیت ہوتی ہے وہ باقی نہ رہے, اس کو حضرات صوفیہ قبضہ سے تعبیر کرتے ہیں. تو میں آپ کے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا بھی کریں اور توجہ بھی فرمائیں کہ میری یہ کیفیت دور ہو جائے. چنانچہ ان کی دعا اور توجہ کی برکت سے وہ کیفیت دور ہو گئی. آج پھر میں اسی کیفیت میں کا شکار ہوا ہوں کیونکہ حضرت خواجہ باقی باللہ نے اپنے تمام خلفاء اور مریدین کو آپ کے حوالے کیا تھا. میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں, آپ میرے لیے دعا اور توجہ فرمائیں تاکہ یہ میری کیفیت دور ہو. جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, بھائی میرے پاس تو اتباع سنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ جملہ ایسے انداز سے فرمایا کہ ان کے زبان مبارک سے اس جملے کے نکلتے ہی ان بزرگ کے اوپر ایک حال طاری ہو اور وہ اسی حال میں ڈولنے لگے, جھومنے لگے اور سرہند کی سرزمین ان کے ساتھ ہلنے لگی. تو حضرت مجدد حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا, میری مسواک لاؤ. وہ مسواک لایا, انہوں نے زمین کے اوپر ماری زور سے مسواک, وہ جو زمین ہلتی تھی نا وہ بند ہو گئی اور وہ جو چشتیہ سلسلے کے بزرگ تھے ان کی حال کی جو کیفیت تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اس کے بعد حضرت مجدد حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو ایک تمہاری یہ کرامت ہے کہ تو اس کی وجہ سے سرہند کی زمین ہلنے لگی. میں اگر اللہ سے دعا کروں تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سرہند کے مردوں کو زندہ کر دیں گے, لیکن تمہاری اس کرامت اور میری اس کرامت سے بہتر میرے نزدیک یہ ہے کہ وضو کے دوران آدمی سنت کے مطابق مسواک کرے. اس کا مقابلہ تمہاری اور میری کوئی کرامت کر سکتی نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے, یہ ہے اصل چیز. حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صوفی اور بزرگ ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد کے اندر داخل ہوا اور دائیں پاؤں پہلے رکھا, سنت کے مطابق داخل ہوا. ایک دوسرا آدمی وہ ہوا میں 10 مرتبہ اڑا, تو وہ جو ہوا میں 10 مرتبہ اڑا نا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جس نے ایک سنت پر عمل کیا اس کی برکت سے اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوا, اللہ کی نزدیکی حاصل ہوئی اور اس کے روحانی مقام میں ترقی ہوئی. اور وہ جو 10 مرتبہ ہوا میں اڑا اس کی وجہ سے اس کے اللہ کے قربا میں کوئی زیادتی نہیں ہوئی. ایک چڑیا بھی ہوا میں تو اڑتی. یہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کرامات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بزرگوں کے ہاں صوفیہ کا ایک جملہ ہے، الاستقامت فوق الکرامہ، بلکہ فوق الف کرامہ، کہ آدمی کا شریعت کے مطابق عمل کرنا، مضبوطی کے ساتھ شریعت کے اوپر جم کر کے رہنا، یہ ہزار کرامتوں سے بہتر ہے. ایک آدمی حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا، کچھ روز رہا، جب جانے لگا تو کہنے لگا، اتنے دن آپ کی خدمت میں رہا، کوئی کرامت مجھے نظر نہیں آئی. حضرت نے جواب میں فرمایا کہ میرا کوئی کام، میری کوئی بات سنت کے خلاف تم کو نظر آئی؟ کہا نہیں. تبھی کا اور کیا کرامت چاہتے ہو، اور کیا کرامت مانگتے ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ہمارے اکابر کے یہاں اسی چیز، دیکھو یہ بہت آسان راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. پہلے زمانے میں لوگ بڑے بڑے مجاہدے کرتے تھے، آج ہماری کمزوری کی وجہ سے ہم لوگ ان مجاہدوں کی طاقت نہیں رکھتے. ہمارے لیے آسان طریقہ کون سا؟ اتباع سنت. اسی راستے سے اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ بلا لے گا. ضرورت اس کی ہے اس کا اہتمام کیا جائے. اللہ تبارک تعالی مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ کو بھی اس کی توفیق تو عطا فرمائیں. ہمیں اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق سنوارنا ہے، استوار کرنا ہے. جتنی سنتیں آپ کو معلوم ہیں آج سے ہی اس پر عمل کرنا شروع کر، اور جو نہیں معلوم ہیں ان کو سیکھو اور اس کے مطابق عمل کا اہتمام کرو. دیکھو پھر آپ کی زندگی میں کیسا انقلاب آتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
بھائی سب درود شریف پڑھ لو. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. يا الله یہ بچے جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے، جیسے تو نے ان کے سینوں کو قرآن پاک کے الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما. رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ آج کی اس مجلس میں جن فارغین کی دستار بندی کی گئی ہے، ان میں سے ہر ایک کو تو اپنے دین اور علم دین کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے بے انتہا قبول فرما. اے اللہ ان کے زمانے طلب علمی کی غفلتوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ان میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما. ان سے ان کے اساتذہ نے، ان کے مربیوں نے، ان کے والدین نے جو اچھی اچھی امیدیں قائم کی ہیں، اے اللہ ان کو اس سے بھی بڑھ کر کے بنا دے. ان کے وجود کو ہدایت کا چراغ بنا، مفتاح للخیر بنا، مغلاق للشر بنا. اے اللہ فتنوں سے ان کی حفاظت فرما، قدم قدم پر ان کی رہنمائی، دستگیری، مشکل کشائی فرما. اے اللہ ان کو اس مدرسے کے لیے سرمایہ فخر بنا. اے اللہ اساتذہ کے لیے، اے اللہ ان کو صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ ان سب سے دین کی زیادہ سے زیادہ زیادہ خدمات لے لے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اے اللہ اس مدرسے کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما، اس کے علمی، اخلاقی، اے اللہ تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما. اے اللہ اس کی تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما. ہر قسم کے شرور، فتن، آفات، بلیات، مکارے سے اس کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے، اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں، ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں، صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جن کے نکاح تو ہو چکے ہیں لیکن ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں، ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے، اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی، اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی و اصحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی ایک درخواست ہے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.